اس وقت رات کے 8 بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے افغانستان میں صدارتی انتخابات کے مجموعی طور پر پرامن اور کامیاب انعقاد کو سراہتے ہوئے اسے افغانستان اور خطے میں قیام امن کے لیے اہم قدم قرار دیا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اتوار کو ایک بیان میں اس عزم کا اظہار کیا کہ اسلام آباد نئی افغان قیادت سے مل کر علاقے میں امن و سکون کے لیے کام کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں افغان عوام کی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی مظہر ہے کہ وہ ملک میں جمہوری نظام کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کے ایوان زیریں لوک سبھا کے انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز پیر کو ہوا۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے ملک بھارت میں اہل ووٹروں کی تعداد لگ بھگ 81.5 کروڑ ہے۔ لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے بھارت میں 9 مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے اور یہ عمل 12 مئی کو مکمل ہوگا، جبکہ 16 مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بھارت کے گزشتہ عام انتخابات کے بعد لگ بھگ 10 کروڑ مزید اہل ووٹروں کے نام انتخابی فہرستوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انتخابی عمل کا آغاز بھارت کی ریاست آسام میں ہوا، جہاں صبح ہی سے ووٹروں کی طویل قطاریں نظر آئیں۔ 543 نشستوں پر مشتمل لوک سبھا میں کسی بھی جماعت یا اتحاد کو حکومت سازی کے لیے 272 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ بھارت کے ان عام انتخابات میں حکمراں کانگریس پارٹی اور حزب مخالف کی بڑی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ علیحدگی پسند مظاہرین کی پشت پناہی کر رہا ہے، جنہوں نے اتوار کے روز مشرقی یوکرینی شہروں میں حکومتی عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ آرسنی یارسینوک نے پیر کے روز کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ مشرقی شہروں دونیتسک، لوہانس اور خارکیف میں ہنگاموں کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرے ایک منصوبے کا واضح حصہ ہیں کہ حالات کو غیر مستحکم کیا جائے اور غیر ملکی فوجوں کو سرحد پار کرنے اور یوکرینی علاقے پر قبضے کی اجازت دی جائے۔ مسٹر یاتسینوک نے کہا کہ روسی فوجی یوکرین کی 30 کلومیٹر کی حدود میں تعینات ہیں۔ اس سے پہلے یوکرین کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ روس کے حامی مسلح افراد نے مشرقی شہر لوہانسک میں ملک سیکورٹی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پولیس نے شہر کی تمام سڑکوں کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے لوہانسک اور ایک اور مشرقی شہر دونیتسک میں مارچ کیا، جہاں نقاب پوش احتجاجیوں نے بلوا پولیس پر پٹاخے پھینکے۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان شہروں میں ریفرنڈم کروائے جائیں کہ وہ یوکرین سے علیحدہ ہونا اور روس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح کا ریفرنڈم پچھلے ماہ کرائمیا میں ہوا تھا۔ اسی اثنا میں یوکرین کے وزیر داخلہ آرسین ایواکونوف نے کہا کہ ایک اور مشرقی شہر خارکیف میں حکومت کی ایک عمارت سے تمام مظاہرین کو نکال دیا گیا ہے۔ ایواکونوف نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور معزول صدر وکٹر یانوکوویچ پر الزام لگایا کہ وہ مشرقی علاقے میں بدامنی کے لیے مالی معاونت کر رہے ہیں اور اشتعال انگیزی کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل چینی بندرگاہ چینگ داؤ پہنچے ہیں، جہاں وہ ملک کے واحد طیارہ بردار جہاز کا معائنہ کریں گے جو چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا آئینہ دار ہے۔ امریکی عہدیداروں نے پیر کے زوروز بتایا کہ ہیگل نے اس طیارہ بردار جہاز لیاونگ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایک روز پہلے انہوں نے بیجنگ سے کہا تھا کہ وہ علاقائی تعلقات اور تنازعات میں اپنی طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کرے۔ ہیگل نے یہ بیان اتوار کے روز ٹوکیو میں دیا، جہاں انہوں نے کہا کہ واشنگٹن 2 مزید میزائل شکن بیری جہاز سن 2017 تک جاپان بھیجے گا تاکہ وہ شمالی کوریا کی طرف سے خطرات سے نمٹ سکے۔ وزیر دفاع 3 روز چین میں گزاریں گے۔ ایشیا پیسیفک کے اپنے 10 روزہ دورے میں وہ امریکی اتحادیوں کو یقین دلائیں گے کہ وہ علاقے میں باہمی دفاع کے وعدے کا امریکہ پابند ہے۔ صومالیہ میں اقوام متحدہ کے مشن نے بتایا ہے کہ نیم خود مختار پنٹ لینڈ کے گلکایو ایئرپورٹ پر 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جو اقوام متحدہ کے انسداد منشیات اور جرائم کے محکمے میں کام کرتے تھے۔ افریقی یونین میں ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک شخص برطانوی اور دوسرا یا تو ڈنمارک کا تھا یا کینیڈا کا شہری تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ان دی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں ویٹو میر اور انجینئر سلیمان تھراوالی۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا بھارت میں عام انتخابات سے، جس کے پہلے دور کا آغاز آج یعنی پیر کے روز سے ہو گیا ہے۔ ان انتخابات کو دنیا کا سب سے بڑا انتخابی عمل کہا جا رہا ہے۔ اس دوران کہا جاتا ہے کہ ملک بھر میں 9 مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 12 مئی کو ووٹنگ کا آخری مرحلہ ہوگا، جس کے 4 دن بعد یعنی 16 مئی کو ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ تو پروگرام کے اس حصے میں ہم اس وقت بھارت میں جو سیاسی ماحول ہے، موسٹ فیوریٹ جو پارٹیز ہے اور ان کے منشور اور کئی اینگل سے اس انتخابات کا ہم جائزہ لیں گے۔ آگے چل کر بات ہوگی افغان الیکشنز پر۔ آپ کو معلوم ہوگا سامعین کے ہفتے کے روز طالبان کی دھمکیوں کا پرواہ کیے بغیر 17 لاکھ سے زیادہ افغان عوام نے انتخابات میں حصہ لیا۔ الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے، حتمی نتائج کا اعلان جو ہے کہا جا رہا ہے اس میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، لیکن ابھی تک کی صورتحال ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ اور سامعین، جس طرح کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا، ایران کی پارلیمان نے پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے کو مشترکہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت دہشت گردی کے خلاف باہمی تعاون جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اور موجودہ صورتحال میں اس معاہدے کی جو اہمیت ہے اور انسدادی دہشت گردی میں اس معاہدے کا جو کردار ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ اور پروگرام کے آخر میں آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں منظور ہونے والے اس قرارداد پر بات ہوگی، جس کے تحت دینی مدارس میں اصلاحات کی جائیں گی اور نصاب میں بہتری لائی جائے گی۔ آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8908-777-8909 پہ آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے مہمانوں میں ہمارے ساتھ ہیں وی او اے کے رپورٹر دیپک دھوبال صاحب، جو اس وقت انڈیا میں الیکشن کوریج کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اور ہمارا ساتھ دیں گے اروند کمار صاحب، آپ انڈین ویل نون پولیٹیکل اینالسٹ ہے، دہلی سے آپ ہمیں جوائن کریں گے۔ اور یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے یو ایس بیسڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں آپ، طفیل احمد صاحب۔ اور دیپک صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، خوش آمدید آج کے شو میں۔ سب سے پہلے آپ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے بھارت میں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور ساتھ یہ بھی کہ انتخاب میں حصہ لینے والی کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ فیوریٹ ہے اور ان کے منشور کیا ہیں؟
دیکھیے شہناز، اس وقت مطلب عام طور پر جو بات کہی جا رہی ہے، اور جو جب میں امریکہ سے یہاں چلا تھا اس سے پہلے بھی جو سرویز آ رہے تھے اور جو یہاں پر سرویز آ رہے ہیں، ٹی وی پر رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں ایک بات صاف ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ لسٹ میں سب سے آگے ہیں۔ اگر ہم پرائم منسٹر بننے والوں کی لسٹ کی بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ کافی اچھا کرے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کانگریس پارٹی ہے وہ اس کو اس بار کافی نقصان ہوگا۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں، دلی میں بھی آپ گھومیں اور جگہ جگہ گاؤں میں گھومیں، میں اتر پردیش کے کچھ شہروں میں گھوما، تو ہر جگہ آپ کو مودی کے بڑے پوسٹرز نظر آتے ہیں۔ اتنے پوسٹرز، اتنے بڑے بڑے ہولڈنگز آپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کے نظر نہیں آتے ہیں۔ میں ایک آدھ بی جے پی کی ریلیز میں بھی گیا، وہاں لوگوں میں بہت زیادہ جوش تھا، انہیں لگ رہا ہے کہ اس باری وہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں ہوگا کیا، اور جو 272 سیٹ چاہیے مودی کو سرکار بنانے کے لیے، وہ آئیں گی کہاں سے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ابھی تک لگا ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک سروس میں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بہت اچھا کرے گی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اگر بہت اچھا بھی کرے ان چناؤں کے اندر، ان الیکشنز میں، تو بھی اس کی سیٹیں قریب 200-225 کے آس پاس ہوں گی۔ تو اس کے بعد جو باقی سیٹیں مودی 272 پورا کرنے کے لیے کہاں سے لائیں گے، اس بات کو لے کر کسی کے پاس کوئی صاف جواب نہیں ہے۔
جی، لیکن اس دفعہ ایک نئی سیاسی جماعت عام آدمی پارٹی جو ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ دہلی کی ریاستی اسمبلی کے جو انتخابات تھے اس میں اس پارٹی نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ تو اس وقت اس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، کتنی مقبول ہے یہ لوگوں میں؟
हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर हम आज से कुछ महीनों पहले की बात करें तो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आई थी आम आदमी पार्टी, और लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, किसी सर्वे में इस बात का जिक्र नहीं था कि उनको दिल्ली की जो सूबाई इंतखाबात है उसमें 28 सीटें वो लोग जीत जाएंगे, ऐसा किसी को मालूम नहीं था। लेकिन फिर इसके बाद जब वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और उसके बाद उन्होंने जो जिस तरीके से हुकूमत चलाई और जिस तरीके से हुकूमत वहाँ छोड़ी, और उसके बाद मुझे जब यहाँ लोगों से बात करके लग रहा है कि वो जो कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी के लिए लोगों के मन में एक जोश था उसमें कमी आई है, मतलब वो उन लोगों में कमी आई है। लेकिन हाँ, वो लोग चल रहे, आम आदमी पार्टी का ने ये भी माना जा रहा है कि पूरे भारत के लेवल पर उन्होंने इतनी ज्यादा सीटों पर लड़के वो कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो उनकी कामयाबी बहुत सीमित रहेगी इस मायने में ये ज्यादातर चीजें कही जा रही हैं। लेकिन एक बार फिर चुनाव में क्या होता है, हर बारी सर्वेज में वो साफ नहीं होता। मैं उनके कई कैंडिडेट्स हैं जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जैसे मैं कैंडिडेट राजमोहन गांधी जो कि नवासे हैं महात्मा गांधी के, उनसे मिला, बहुत सिंपल आदमी है और काफी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इस बार के चुनाव में वो इलेक्शंस में वो ऐसा कर पाएगी, उतना अच्छा कर पाएगी जितना कुछ समय पहले किया था।
ठीक है, इस वक्त आप ये बताइए दीपक के अहम इश्यूज जो हैं इस इलेक्शन में वो क्या हैं जिनको सामने रख कर भारत के आवाम जो हैं वो वोट डालने जाएंगे, और साथ ये भी बताइए, आपने अभी कहा कि बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो सबसे आगे हैं, बीजेपी का मंशूर क्या है?
देखिए, पूरा जो चुनाव हो रहा है इसमें बीजेपी एक बात जो बार बार कह रही है, उसका ये कहना है कि भारत जो कि बहुत अच्छा कर रहा था, जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, उसमें बहुत कमी आई है। अगर आप कुछ साल पहले के मुकाबले आज भारत के सभी नंबर्स उठाएं तो वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत ज्यादा हो रही थी वो नहीं हो रही है, और इसके पीछे बीजेपी का ये कहना है कि जो कुल मिला के वजह ये है कि मनमोहन सिंह जो है वो एक इफेक्टिव लीडर नहीं थे और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, उन्होंने सही फैसले नहीं किए, इसके अलावा कांग्रेस के अंदर जबरदस्त करप्शन हुआ और जो आम लोगों का उसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया, तो कुल मिला के वो उसे इनइफेक्टिव लीडरशिप करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो एक ताकतवर नेता होंगे, वो बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज लाएंगे जिससे कि भारत की इकोनॉमी एक बार फिर ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि नरेंद्र मोदी के 2002 में जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद हुए थे उसके अंदर मोदी के रोल को लेकर हर वक्त ये कहती है कि मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है क्योंकि जो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, और कोई हमें ऐसा आदमी चाहिए ज्यादा इंक्लूसिव हो। दूसरा वो ये बात कहती है कांग्रेस की, नहीं जो आम लोग हैं जिनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान, जब केवल कुछ लोगों का ध्यान रखा गया था, उसके मुकाबले कांग्रेस ने ज्यादा गरीब लोगों तक चीजें पहुंचाई हैं जिसका उनको फायदा हुआ है। तो ये बेसिकली अगर कुल मिला के कहें तो एक लीडरशिप और इकोनॉमी, ये दो इश्यूज हैं जिसमें दोनों पार्टी अपनी अपनी बातें कह रही है, वोटर को बताने की कोशिश कर रही है कि हमने बेहतर किया, मोदी कह रहे हैं नहीं अच्छा नहीं हुआ हिंदुस्तान के साथ, हम बेहतर करेंगे।
ठीक, आज दीपक दो रियासतों में 6 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है, टर्न आउट क्या रहा है इन दो रियासतों?
ये शहनाज एक काफी अच्छी खबर है कि बहुत ही जबरदस्त टर्न आउट रहा और इसको कहेंगे तारीखी भी कह सकते हैं। असम और त्रिपुरा के जो ये दो सूबे हैं जहाँ पे की केवल 6 सीटों पर आज वोट पड़े, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो शुरुआती उन लोगों ने अपने नंबर दिए थे वो बहुत बढ़िया है, 72% के लगभग 72% वोटिंग हुई है, और त्रिपुरा में तो करीब बताया जा रहा है, पूरी फिगर्स नहीं आई है, लेकिन 84% तक वोटिंग हुई है, तो काफी ज्यादा लोग आज निकल कर आए हैं बाहर वोट देने के लिए।
जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, और आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। आज पहला दिन था, पहला मरहला जो है उसका आगाज़ हुआ है भारतीय इलेक्शन का, आइंदा भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आपसे हम अरविंद कुमार साहब ये जानना चाहेंगे, जिस तरह दीपक साहब ने कहा کہ بی جے پی کے جو مودی صاحب ہیں وہ سب سے آگے ہیں, تو آپ اس سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں؟ اور ابھی پری پولز جو کچھ سرویز بھارت میں ہوئی تھی اس کے مطابق بھی یہ تھا کہ کانگریس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے جبکہ بی جے پی کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا ہے. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے؟
دیکھیے, جو بھی اوپینین پول آئے ہیں یا جو میڈیا کا رخ ہے یا جو ابھی سامان طور پہ جو ہوا ہے وہ نشچت روپ سے مودی کے حق میں ہے اور مودی کو آگے بتا رہا ہے. لیکن ہم لوگ جو بھی کوئی جو زمینی حالات دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, خاص طور سے اتر پردیش اور بہار میں, کیونکہ اگر حکومت بننی ہے تو ان دو پردیشوں سے نکلنے والے جو 120 ایم پی ہوں گے ان کا رول بہت مہتوپورن ہوگا. تو جیسے زمینی گنتی شروع ہوتی ہے ویسے ہی لگتا ہے کہ نہیں, یہ سارے سروے اور یہ ساری ہوا جو ہے وہ کافی کچھ ہوائی ہے, تو زمین پہ بہت کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیونکہ جو پچھلی دفعہ 10 سیٹ اتر پردیش میں 9 سیٹ اتر پردیش میں ان کو ملی تھی, بہار میں بھی وہ نتیش کمار کے سہارے 12 سیٹ پا سکے تھے. اس حساب سے 20 سیٹ کو جب تک وہ 60 یا 70 تک نہیں لے جاتے, 80 تک نہیں لے جاتے, تب تک ان کو 200 پار ہونے میں مشکل ہوگی. تو وہ چیزیں, لیکن 60-70 سیٹیں آتی دکھ نہیں رہی ہیں ایسے سامان ڈھنگ سے. اب کوئی اور آندھی ہو جو ہم لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے بھی نہ دکھائی دے, دن رات بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی نہ دکھائی دے, تب الگ مسئلہ ہے. ادروائز بہت مشکل لگتا ہے کہ مودی اپنے دم پہ سرکار بنا لیں گے. اب یہ ضرور ہے کہ کانگریس لڑائی میں کافی کمزوری سے لڑ رہی ہے, کانگریس کی طرف سے مضبوطی نہیں دکھائی دے رہی ہے. کانگریس کے اندر ایک سارے بڑے نیتاؤں میں اندر ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کرپشن کے مسئلوں کو, مہنگائی پہ کنٹرول کرنے میں ان کی ناکامی کو اتنا زیادہ پچار ملا ہے اس بار انا آندولن میں, کیجریوال آندولن میں, اور اب بی جے پی نے اس کو ایشو بنایا ہے.
اچھا,
تو اس کے بعد ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر زمین پہ جائیں گے تو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا, اور وہ جواب دینے کی استھتی میں نہیں ہے. تو اصلی دقت مودی کی طرف سے جو مضبوطی ہے اس سے زیادہ بڑی دقت کانگریس کی طرف سے ہے کہ وہ لڑائی کو پہلے ہی آگے من سے لڑ رہے ہیں. وہ ہارے ہوئے, ان کی پوری مانسکتا جو ہے وہ ہار کی ہی ہے.
ٹھیک, تو کمار جی صاحب, ویسے عام طور پر ہم جب بات کرتے ہیں تو بھارت میں ایسی کیا پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے حکومت میں تبدیلی آتی ہے, یا پھر یہ کہ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ ایک دفعہ ایک جماعت حکومت کریں گی تو دوسری طرف دوسری جماعت. پاکستان میں پی 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 ایم ایل نون ہے, اور بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو کانگریس اور بی جے پی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ اصل میں ہے کیا, کس بنیاد پر یہ حکومت تبدیل ہوتی ہے؟
دیکھیے, آپ جو مشکل ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ پالیسیز کا گیپ ختم ہو رہا ہے. دونوں پارٹیاں الگ الگ پالیسی چلائے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں اتنا جو ملک میں اتنی وویدھتا ہے, اتنے طرح کے لوگ ہیں, اتنی بھاشا بولی جاتی ہے, اتنے علاقے ہیں, ان سب کو ایک پارٹی ریپرزینٹ کرنے اب اس کو مشکل ہو رہی ہے. کانگریس کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, وہ ایک رینبو کولیشن مانتے ہیں, کہ رینبو کولیشن سا ہوتا تھا جس میں ہر علاقے کے لوگ, ہر سوشل گروپس کے لوگ بڑے مزے سے رہتے تھے. لیکن وہ مشکل ہو رہی ہے, جو کانگریس کو بھی ہو رہی ہے وہ بی جے پی کو بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے کولیشن آج یہاں کے پولیٹکس کے لیے ایک طرح سے کمپلشن ہے کہ سب کو کولیشن بنا کے چلنا پڑے گا. کئی دفعے ہندوستان کے حق میں آ رہا ہے, کیونکہ بہت ایکسٹریم پولیٹکس کوئی بھی کرے گا تو اس کو اس قسم کی مجبوریاں مشکل پیدا کرتی ہیں کہ وہ ادھر ادھر بہت نہ جائے. تو وہ چیز تو حق میں ہے. اب نریندر مودی ایک نیا فینومینا ہے, پچھلے 25 سال سے جو ڈائریکشن تھا پولیٹکس کا اس کو پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے دم پہ ایک ویکتی کے دور پہ, کل ان کا بیان ٹائمس آف انڈیا میں چھپا ہے کہ آپ ووٹ دیں گے لوٹس کمل پہ تو سیدھے مجھے ملے گا, وہ بی جے پی کو نہیں ملے گا, وہ این ڈی اے کو نہیں ملے گا, وہ سیدھے مجھے ملے گا اور میں پاور فل ہوں گا. آج جب مینیفیسٹو ڈکلیئر ہو رہا تھا بی جے پی کا, تو اس وقت انہوں نے کچھ اس انداز میں بات کی جیسے وہ پی ایم پد کی شپتھ لے رہے ہوں کہ میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کروں گا, میں ایسے چلاؤں گا. تو یہ چیزیں ابھی تک کے پولیٹکس کے الٹ ہیں. اب اتنا بڑا الٹ پھر وہ کر لیں گے, اور ہندوستانی سوسائٹی اس کے لیے تیار ہے, اتنی جو ڈائیورسٹی ہے وہ سب ان کے آگے جھک گئی ہے.
ये अभी देखना बाकी है। मुझे अभी भी लगता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ एग्रीगेटेड हैं और कुल मिला जुला के अभी उतनी बुरी हालत नहीं है या उतने हालात नहीं बदले हैं कि मोदी अपने दम पे बहुमत में आ जाएंगे 300 पार। अब ये सब बातें भी बोली जाने लगी कि वो 300 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं, जो जितने भी ओपिनियन पोल हैं उनसे भी 60-70 सीटें ऊपर बताने लगे।
ठीक, लेकिन आपकी नजर में ये मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल
नहीं है कि अभी इतनी
कि ऐसा हो सकेगा,
क्योंकि जितनी भी पोलराइजेशन जाति पे, धर्म पे, इलाके पे, ये सब जो छोटी रीजनल पार्टीज की ताकत वो कम नहीं है। और बीजेपी आज की तारीख में भी करीब 40% हिस्से में मुल्क के तो उसका प्रेजेंस ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हो, वो पूरब का हिस्सा हो, दक्षिण का हिस्सा हो, इन इलाकों में तो अभी उसका प्रेजेंस ही नहीं है।
okay.
तो वहाँ पार्टी किसी जादू से खड़ी हो जाएगी और लोग जीत जाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।
ओके, कुमार जी आप हमारे साथ रहिए। तुफैल अहमद साहब ने यहाँ यूएस से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तुफैल अहमद साहब। तो फिर अहमद साहब, यहाँ अमरीका में भारतीय इंतखाबात को किस तरह देखा जा रहा है?
अमरीका में भारतीय इंतखाब के बारे में आज मजामीन निकले हैं, यहाँ के अखबारों में कवरेज हो रही है, जैसा कि हमने हिंदुस्तान में देखा है। अमरीका वाले भी बड़ी दिलचस्पी से वॉच कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में और बॉम्बे में और मुख्तलिफ बड़े शहरों में जहाँ पे बच्चों की आबादी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का बड़ा जोर है, वहाँ नरेंद्र मोदी साहब की स्टैंडिंग काफ़ी बेहतर है और लोग उनको चाहते भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रूरल इंडिया है, जो अब भी मेरा ख्याल है कि 50-60% है, वहाँ के ऊपर मोदी की कितनी यानी कि लोग उनको कितना पसंद करते हैं ये हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आया गांव में भी लोग उनके साथ हैं और वो उनको उतना ही वोट देंगे जितना शहरों में मिलेगा। मेरा ख्याल है इसके ऊपर फैसला होगा। और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आपके दोनों एनालिस्ट ने कहा है, बहुत अच्छी एनालिसिस दी है कि जिस तरीके से कि हमारे शहरों और देहातों का फर्क होगा, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं इंडिया में, बड़े लिबरल लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं और उनको सबको एक बार ही वो उलट करके नरेंद्र मोदी को वोट दे देंगे तो किस तरीके से ये सारी चीजें की जाएंगी, जैसे उन्होंने बिहार में, यूपी में समाजवादी पार्टी है, बिहार में दूसरी पार्टी है तो, और बंगाल में, ये तीनों बड़ी मतलब है कि पॉपुलेशन के एतबार से बड़े बड़े स्टेट्स हैं इनके, यहाँ के ऊपर नरेंद्र मोदी का कितना जोर चलेगा ये वक्त बता सकेगा। और फिर जैसा आपने आम आदमी पार्टी का भी जो आपने जिक्र किया, वो दिल्ली में तो उन्होंने बहुत अच्छा शो किया, और मगर बहरहाल जैसी कि दुबे साहब ने कहा है कि इतने ज्यादा वो अभी मुल्क में अभी जमे नहीं है और लिहाजा कुछ सीटें उनको जरूर मिलेंगे लेकिन कोई नरेंद्र मोदी से उनका कंपटीशन नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, ऑब्वियसली उनके लीडर भी राहुल गांधी साहब भी कोई ज्यादा इतने एनर्जेटिक और इतने ज्यादा नरेंद्र मोदी के मुकाबले में वो कमजोर कैंडिडेट है। और अब चूंकि 5 बरस उन्होंने हुकूमत कर ली है तो लोगों का भी मन चाहता होगा कि हम बदल करके देखेंगे, भाई नरेंद्र मोदी साहब जो इतने वादे कर रहे हैं डेवलपमेंट की और गुड गवर्नेंस की और जो उन्होंने मैनिफेस्टो उनका आज निकला है उसके अंदर ऑब्वियसली ऐसी बातें भी की हैं टेररिज्म के बारे में, काऊ के बारे में, टेम्पल के बारे में, तो इससे भी कुछ मेरा ख्याल है बढ़ जाएंगे वोट क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में सारी अच्छी बातें नहीं है। और फिर आज एक जर्नलिस्ट ने उनका नाम नहीं निकाला, उसने क्या बात कही है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आ गए तो मुल्क जो है वो टूट जाने का अंदेशा है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग के डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत है और मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं और लिबरल भी हैं और समझदार भी हैं, मगर ये हिंदुइज्म के ऊपर जो इनका पूरा यानी कि इंफेसिस है उससे किस हद तक हिंदुस्तान में फर्क पड़ेगा अब ये वक्त ही बताएगा, इनके बाद के इलेक्शन के बाद कौन पावर में आता है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं।
ओके, बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमान कुछ मजीद कुछ देर के लिए हमारे साथ रहिए। क्विकली हम कॉलर्स को लेना चाहेंगे। लकी मरवत से इनामुल्ला साहब जी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
अस्सलाम वालेकुम
मैडम, मेरे दो सवाल हैं
जी।
क्या भारत में भी जात बिरादरी, हलवे पुलाव, नाले, ट्रांसफार्मर की सियासत चल रही है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारत नवाज शरीफ का बिजनेस के लिहाज से एक किस्म का ससुराल है, तो क्या मोदी के आने से ہمارے آٹھے ٹماٹر کا ریٹ کم ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ.
جی آپ اس کا اگر جواب دیں کمار جی.
سوال ہے
جی,
اصل میں کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ویوہارک چیز ہے کہ ہندوستان پاکستان میں رشتہ ایسا رہنا چاہیے کہ ان کو ٹماٹر کی ضرورت ہو تو ادھر سے چلے جائے, ہم کو پیاز کم ہو تو ادھر سے آ جائے. لیکن یہ جو لوگ نہیں چلنے دے رہے ہیں یا جو نہیں چلنے دے رہے تھے, مجھے لگتا ہے مودی انہیں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور بی جے پی کے اندر جو کرنٹ پہلے اٹل بہاری واجپئی کی ہے یا ان کے ساتھ کے اور کافی سارے لیبرل لوگ ہیں, یہ اس کی الٹ دھارا ہے. تو ابھی لیکن یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے بارڈر سے ہٹا کے کہیں اور نہیں بھیج سکتے, رہنا تو ساتھ ہی ہے. تو پھر اگر وہ ستا میں آتے ہیں تب کیا لائن لیں گے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے.
یہ بھی ابھی دیکھنا ہے ہمیں. بالکل
ایسا چمتکار تو وہ کرنے والے ہیں نہیں,
صحیح,
پاکستان کو یہاں سے غائب کر دیں گے, رہنا تو ساتھ ہی ہے سب کو.
بالکل,
تو وہ دیکھنا اپنے آپ میں دلچسپ ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ستا میں آ جائیں گے تو کوئی ایسا رام مند نیتوں میں تھوڑا فرق ضرور آئے گا. لیکن تب بھی یہ ہے کہ ہندوستان کی اپنی یا ڈیموکریسی کی اپنی طاقت ان کو بھی کافی حد تک بدلنے کو مجبور کرے گی.
بالکل, یس. اور اس حوالے سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں بی جے پی کے جو وزیر اعظم تھے واجپائی صاحب, ان کی بھی مثال دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ امن کے فروغ کے لیے, ہمیں یاد ہے کہ 1999 میں انہوں نے لاہور تک بس کا تاریخی سفر کیا تھا. تو ہم ہو سکتا ہے کہ لیڈر بننے کے بعد مودی صاحب جو ہیں ان کی پالیسیز میں کچھ فرق آئے, یہ بھی بات کی جاتی ہے. ایک اور کالر کو لیتے ہیں, کلیم اللہ نیازی صاحب میاں والی سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کلیم اللہ نیازی موجودہ جی خیل, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو واجپائی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اور نواز شریف کا سمجھوتا ہو گیا تھا کہ کشمیر کی تقسیم ایسے کریں گے کہ جہاں مسلم اکثریت ہے وہ پاکستان میں شامل کیا جائے گا, جہاں ہندو اکثریت میں ہے وہاں وہ ہندوستان کو دے دیا جائے گا, تو اسی وجہ سے جو ہے نا ان کو بی جے پی نے راستے سے ہٹا دیا. اور میرا سوال اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو سیکولرزم کا نعرہ تھا تو وہ کہاں دم توڑ گیا ہے کہ انڈیا میں نریندر مودی جیسا شخص جو اینٹی مسلم سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ ثابت شدہ ہے, تو کیوں واقعی وہ لیڈر بن چکا ہے یا میڈیا اس کو بنا رہے؟
جی آپ اس پہ کمنٹ کیجئے. کمار جی یہ آخری آپ سے سوال ہے, اس کے بعد طفیل احمد سے ایک دو کوسچن. جی
ایسا ہے کہ نریندر مودی کوئی ایسا میڈیا کے دلارے ہو گئے ہوں یا پورا ملک ان کے پیچھے آ گیا ہو, ابھی یہ صورت نہیں. مجھے لگتا ہے اس ملک میں سب سے زیادہ کرٹیسزم ابھی بھی جو کوئی جھیل رہا ہے وہ نریندر مودی ہی ہیں, اور وہ پچھلے 10 سال سے ایسا ہے جب سے گجرات کے دنگے ہوئے ہیں تب سے لگاتار ان کو اور کورٹ کچہری میڈیا وپکش سب لوگ ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اگر ڈیموکریٹک ڈھنگ سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کو لوگ پسند کرتے ہیں یا ان کو ووٹ ملتا ہے وہ اس کو روک مجھے لگتا ہے ابھی غلط ہوگا. تو اس لیے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن میچور ڈیموکریسی ہے اس میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں. ابھی یہ سجن بول رہے تھے کہ واجپئی کو اس لیے ہٹا دیا گیا, واجپئی کو بی جے پی نے نہیں ہٹایا, واجپئی کو ملک کی جنتا نے ہٹایا. انڈیا شائننگ کا اتنا سوچ تھا, اتنا اس سمے لگے کہ ان کی سرکار نشچت لوٹے گی, لیکن مینڈیٹ ان کے خلاف آیا تو ان کو جانا پڑا. ڈیموکریسی میں جو بھی فیصلے ہوں گے ان کو ماننے کی بھی اپنی کھمتا ہونی چاہیے, اس میں کئی بار غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ڈیموکریسی کے اندر ہی یہ طاقت ہے کہ وہ ترنت اپنے فیصلوں کو سدھار لے, اپنی غلطی کو سدھار لے. تو اس پہ بھروسہ کر کے ہی چلنا چاہیے. اور میرے خیال میں 60-65 سال میں ہندوستان کی ڈیموکریسی اس جگہ آ گئی ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے تو سدھار لے یا صحیح فیصلہ ہی کرے عام طور پہ, اور مجھے لگتا ہے عام طور پہ صحیح فیصلے ہی ہوئے ہیں.
ٹھیک, اوکے, تھینک یو سو مچ کمار جی, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور طفیل احمد صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, ابھی تک جس طرح شروع میں میں نے کہا کہ جتنی سرویز ہوئی ہے انٹرنیشنل اور خود جو مقامی میڈیا ہے بھارت کا وہاں پہ, اس کے مطابق ان کے جو نتائج ہیں ان سرویس کے, وہ وزارت عظمیٰ کے لیے موسٹ فیوریٹ جو امیدوار ہیں وہ جناب نریندر مودی ہیں. اور ہمیں یاد ہے کہ گجرات واقعے کے بعد مودی صاحب کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کیا تھا. کچھ مغربی ممالک کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو اوباما انتظامیہ جو ہے وہ امریکہ بھارت اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کا کافی خواہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ بھارت میں سیاسی قیادت کی تبدیلی کے بعد آپ بھارت اور امریکہ تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے پیورلی جو بیسڈ ہے وہ اپنے انٹرسٹ پہ بیسڈ ہے. امریکہ کو جس سے فائدہ ہوگا, جس سے ان کو زیادہ فائدہ پہنچے گا, ان کے وہ ساتھ ہوں گے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں نریندر مودی جو ہیں وہ بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے اور کے وہ مطلب ہے کہ ہی کین ڈو مور بزنس ود ناٹ اونلی ان انڈیا بٹ ادر کنٹریز آلسو, تو یہ چیز امریکہ کو بڑا سوٹ کرتی ہے. چونکہ میں نے دیکھا کہ امریکن بڑی بڑی کارپوریشن انڈیا میں دفاتر کھولنا چاہتی ہیں, والمارٹ بڑے بڑے وہاں پہ اسٹور کھولنا چاہ رہا تھا, لیکن بہت دقت پیش آ رہی تھی. کانگریس پارٹی کے زمانے میں انڈیا میں بڑا اپوزیشن تھا. کس حد تک نریندر مودی وہ تمام چیزیں حاصل کر سکیں گے جو امریکہ چاہتا ہے, اب یہ وقت بتائے گا کہ آیا وہ زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ امریکہ کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں یا وہی پالیسی ہوں گی جو پہلے ہوں گی. مگر آبویسلی مجھے جو لگتا ہے جو بھی امریکہ کا اسٹینڈ رہا ہے اس میں ہمیشہ وہ لوگ یہی کرتے رہے ہیں کہ جس میں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہی پالیسی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور نریندر مودی کے چونکہ یہاں پر امریکہ میں بڑی بڑی کارپوریشنز کے چیئرمین اور امریکہ میں جو بزنس کر رہے ہیں وہ سارے ان کے ساتھی ہیں, تو پریشر امریکہ کی انتظامیہ پہ بہت زیادہ ہوگا کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں اور ان کو آنے دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ وقت بتائے گا, ابھی کچھ کہنا بالکل وقت سے
قبل از وقت
پہلے ہو جائے گا, قبل از وقت ہو جائے گا. لیکن لگتا ہے کہ بہتر ہوں گے چونکہ جو انٹرسٹ ان کے سارے ہیں اس میں شاید امریکہ کو زیادہ فائدہ ہو.
ٹھیک ہے, پاکستان کی طرف جب آتے ہیں تو پاکستان کے دو بارڈرز پر بڑی تبدیلیاں طفیل احمد صاحب آنے والی ہیں. دونوں سرحدوں کے اس پار حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو اگر ہم دیکھیں گزشتہ چند سالوں میں وہ تعلقات بظاہر کشیدہ رہے ہیں, کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے. تو بھارت اور افغانستان میں سیاسی قیادت میں تبدیلی کے بعد پاکستان کے ساتھ ان دونوں ممالک کے تعلقات پر آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھے اثرات اگر نریندر مودی ہندوستان میں لیڈرشپ اس کو مل جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے تعلقات وہ نہیں رہیں گے جو کانگریس پارٹی کے زمانے میں تھے, اور وہ تعلقات اچھے نہیں رہیں گے. چونکہ بہرحال افغانستان ایک اسلامی ملک ہے, مسلمان ملک ہے, اور جو نریندر مودی کے جو سارے طریقے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کو انہوں نے ہرٹ کیا ہے اور مساجد کو ڈھایا ہے یا مندر بنانا چاہتے ہیں, تو پیور وہ مطلب ہے کہ ایک سیکٹ کے لیڈر ہیں اور وہ اس کو آگے بڑھائیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان سے ان کے تعلقات بہتر ہوں گے. اور پاکستان سے بھی جیسا کہ پہلے آپ کے انہوں نے کہا ہے کہ لیڈر بننے کے بعد اور لیڈر طاقت میں آنے کے بعد جو سارا نقشہ دیکھتے ہیں تو اپنی اس میں چینجز بھی لاتے ہیں, تو امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اگر نریندر مودی آئیں گے تو شاید وہ بہتر انسان ثابت ہوں پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی.
اوکے, ایک اور کالر کافی دیر سے طفیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال بھی ہم لیتے ہیں. شاہ محمد صاحب جی, السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی مرید خان ہے ہمارے ساتھ میاں والی سے. جی
السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مہمانوں سے یہ ہے کہ کیا ابھی مودی صاحب کو امریکہ کا ویزا مل جائے گا؟ اور جس طرح پاکستان میں سیاستدان سب کچھ کھا بھی جاتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس طرح پچھلی انڈیا کی حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے تو اس کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ باقی کشمیر کے بارے میں سب کا انڈیا کی پالیسی جو ہے کیا وہی برقرار رہے گی؟ اور انڈیا غریب عوام جو سڑکوں پر سوتی ہے اور اسلحے کے ڈھیر اکٹھے کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان, ان کو چاہیے کہ یہ اسلحے کے ڈھیر کے بجائے غریب عوام کے لیے سوچیں. برائے مہربانی.
جی بہت شکریہ آپ کا. تو پہلے میں صاحب اس پہ مختصر کمنٹ کیجئے پلیز.
نہیں بالکل صحیح بات کہی ساری کے غریب عوام کے لیے, تو ابھی تک ویسے کانگریس پارٹی نے زیادہ کیا ہے غریب عوام کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سے فائدہ ہو, لیکن مودی سے تو ہمیں زیادہ امید نہیں ہے سوائے اس کے.
لیکن یہاں پر
ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگا.
تو پہلے احمد صاحب جب مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر تھے تو ان کا جو ماڈل تھا جس کو اب الیکشن میں مودی ماڈل کہا جا رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو نئے صدر کے طور پر سلیکٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی مودی ماڈل جو ہے یہی ہوگا. وہاں اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس میں کافی تیزی آئی تھی ان کے دور میں, تو یہ بھی بات کی جاتی ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے, اب وقت ہی بتائے گا کہ نیکسٹ لیڈر کون ہوتے ہیں. تو فیل احمد صاحب ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام کے نیکسٹ حصے میں ہم بات کرنا چاہیں گے افغان الیکشن پہ, ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, غیر سرکاری سطح پر جو نتائج سامنے آئے ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کابل سے ڈائریکٹر جنرل آف افغان ڈیموکریسی واچ موجود ہیں, زکریہ بارکزئی صاحب, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس وقت ایک مختصر سی بریک ہم لینا چاہیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اوکے سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت کابل سے ہمارے ساتھ ہیں زکریہ بارکزئی صاحب, آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں افغان ڈیموکریسی واچ کے, اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں طفیل احمد صاحب. اور کابل سے ہم نے لائن اپ کیا تھا انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالسٹ رحیم اللہ سمندر صاحب کو, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کا فون سگنلز کام نہیں کر رہے ہیں, یا وہ شاید فون نہیں اٹھا رہے ہیں. تو ذکریہ بارکزئی صاحب, آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے, خوش آمدید آج کے شو میں آپ کو. اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ سرکاری نتائج کا اعلان جو ہے اس میں ابھی وقت ہے, لیکن غیر سرکاری سطح پر جو انفارمیشن گردش کر رہی ہے میڈیا میں, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, کون سا صدارتی امیدوار اس وقت آگے ہے؟
بہت شکریہ. پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو 5 اپریل میں الیکشن ہوا ہے افغانستان میں, اور یہ بہت تاریخی اور اہم الیکشن ہے, کیونکہ یہ بین المللی افواج جو ہے افغانستان سے نکل رہا ہے, اور بہت لوگوں کا یہ تشویش تھا کہ یہ انتخابات کیسا ہوگا, تھریٹس بہت ہوئی ہے, انسیکیورٹی ہوا ہے, مگر افغانستان افغان لوگ نے یہ سارے دنیا کو اپنا امتحان دے دیا, اور بہت شوق سے یہ انتخابات میں حصہ لے لیا, اور اس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ جو ہے اس الیکشن میں انپریسیڈنٹڈ ہے, اور 7.5 million جو ایسٹیمیشن ہیں یہ انتخابات میں حصہ لیا ہے. جسے آپ نے بتایا کہ رسمی اور سرکاری نتائج اور ریزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ ہمارا خیال میں 1 مہینے میں وہ فائنل ہوگا, مگر جو سوشل میڈیا میں وغیرہ ٹی وی نیٹورکس پہ یہ ریاستی امیدواروں نے بتایا ہے, تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے کوئی امیدوار اس میں موفق نہیں ہوا ہے کہ پہلے دور میں 50+1 جو ریکوائرمنٹ ہے کنسٹیٹیوشن کا اس کو پورا کرے, تو اس کا بہت زیادہ احتمالات ہے کہ یہ انتخابات دوسرے دور پہ چلا
رن آف الیکشن. جی,
دو امیدوار جو ہے وہ بہت اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈاکٹر اشرف غنی احمد زئے اور دوسرا ڈاکٹر عبداللہ ہے.
اوکے ٹھیک, تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے 70 لاکھ بلکہ کہا جاتا ہے افغان عوام جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں شدید خطرات کے باوجود, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا پیغام جاتا ہے, اور یہ کتنا جمہوری نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں اس جانب یہ کتنا اہم قدم ہے افغانستان میں؟
ہمارا ایسا خیال ہے کہ یہ بہت کلیئر میسج ہے افغان لوگوں کا کہ وہ امن چاہتا ہے, پروگریس چاہتا ہے اور سکون چاہتا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ اس کا آرزو ہے. اور یہ حکومت کا جو مخالفین تھا اس کا تحدیدات کے باوجود یہ لوگوں نے یہ انتخابات میں الیکشن میں حصہ لے چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کلیئر میسج ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا مدد ہوئے افغانستان میں وہ ضائع نہیں ہوا, اور افغانستان لوگ جو ہے وہ امن پسند لوگ ہے اور ڈیموکریٹک والی جو ہے اس کو ریسپیکٹ کرتا ہے. اور ایسا پروسیس میں جیسا الیکشن ہے اس میں حصہ لے رہا ہے, تو ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن بھی بہت پازیٹیو تھا اور افغانستان کا اندرون بھی ہے یہ ایسا تھا. لوگ قطاروں میں تھا اور اس کا جو بالا پیپر ہے اس کا کمی محسوس ہوا. جو انتخابات الیکشن کے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ یہ انسیکیورٹی ہے, طالبان خطرے تھے وغیرہ ہے, انتخابات بہت مشکل میں ہو سکتا ہے, مگر بعد بھی یہ نظر آیا کہ مشکل طالبان اور خطرات نہیں ہے مگر بالا پیپر کا کمی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے بہت امیدواری سے افغان لوگ اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ انتخابات میں دیکھ رہا ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ افغانستان انشاءاللہ سکون اور
ٹھیک ہے. بارک زئی صاحب, آپ نے ابھی بات کی کہ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ کم پڑ گئے تھے, انٹرنیشنل اور جو مقامی میڈیا ہے افغانستان میں انہوں نے بھی ایسی رپورٹس جو ہیں وہ دی ہیں, اس کے علاوہ بھی ریگنگ کے حوالے سے کافی شکایات موصول ہوئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج پر اس کا کچھ اثر ہوگا؟
ہمارا خیال میں یہ ہے کہ افغانستان میں تو کمیشن جو انتخابات کا کنڈکٹ کر رہا ہے, یہ ایک الیکشن کمیشن ہے اور دوسرا الیکشن کمپلینٹ کمیشن ہے. تو ابھی یہ نتائج جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے الیکشن کمیشن کا طرف سے تالی ہوتا ہے اور اس کا نتائج سامنے آ جائے گا, اور اگر ریگنگ کا اور فراڈ کا کچھ مسئلہ ہے اور ایویڈینس اس کے لوگوں کے پاس ملا ہے, اور ہم بھی اس کا شاہد تھا کہ بہت کینڈیڈیٹوں نے اس میں کمپلین کیا ہے کہ ریگنگ ہوا ہے, تو اس کا رائے حل ہے, اس کا سولوشن ہے, اور اس کا سولوشن جو ہے وہ الیکٹرل کمپلینٹ کمیشن ہے. اور الیکٹرل کمپلینٹ کمیشن یہ کر سکتا ہے کہ جو ووٹس ہے فراڈولنٹ ووٹس ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرے, اور آخری ووٹ جو لوگوں کا ہے اس کو نتائج میں سامنا کیا جائے.
اوکے, آخری سوال آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغانستان میں نیٹو افواج موجود ہیں, اس سال کے آخر میں جب بیرونی افواج نکل جائیں گی افغانستان سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان اس جمہوری عمل کو جاری رکھ سکے گا؟
بالکل جاری رکھے گا, اور اس الیکشن کے سارے سیکورٹی انتظامات جو تھا وہ منسٹری آف انٹیریئر, افغان پولیس, افغان آرمی اور انٹیلیجنس نے سارے انتظامات لیا ہے, انٹرنیشنل فورس کا کچھ دخل اس میں نہیں تھا. یہ واضح کلیئر میسج ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز ابھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے ملک کا سیکورٹی بنا سکتا ہے. تو بہت اہم یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ عالمی مدد اور اسسٹنس جاری رہے, اور اگلے سالوں میں انشاءاللہ افغانستان ایسا ہو جائے گا کہ وہ انٹرنیشنل فورسز کا ضرورت بھی نہیں ہو سکتا ہے افغانستان میں, اور وہ افغان لوگ خود کر سکتا ہے کہ اپنا امور کو سنبھالے.
اوکے, ایک دفعہ پھر بہت شکریہ بارک زئی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, یہ تھے افغان نیشنل ڈیموکریسی واچ کے ڈائریکٹر جنرل جو ہمیں بتا رہے تھے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے. اور ہمیں جوائن کیا ہے رحیم اللہ سمندر صاحب نے کابل سے, آپ معروف سیاسی تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم سمندر صاحب.
السلام علیکم. السلام علیکم،
جی سمندر صاحب، اس وقت جو غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، کون سا کینڈیڈیٹ آگے ہے؟
اب تک جو نتائج آ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب سب سے آگے ہیں. جو ریزلٹس ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ 50 سے اوپر ہے، 55-60 کے الگ ہیں اس کے ریزلٹس، بیسک ریزلٹس. اور دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہیں 30-35% تک. اور تیسرا جو ہے ذلمی رسول صاحب ہیں وہ بھی 6-7-8 تک پرسنٹیج ہے ووٹنگ کا جو ریزلٹس آ رہے ہیں پروونسز سے. اور اس کے بعد سیاف صاحب آ رہے ہیں، عبدالرب رسول سیاف صاحب جو چوتھے نمبر پہ ہیں اور 3-4% پہ.
اوکے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی نے 50% سے زیادہ ووٹس لیے ہیں، اس کا پھر یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ رن آف الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ اسی مرحلے پر فیصلہ ہو جائے گا؟
میں یہاں دیکھ رہا ہوں جو ریزلٹس ہیں یہ آفیشل ریزلٹس نہیں ہے، ابھی تک جو الیکشن کمیشن کے ریزلٹ سامنے آئیں گے وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، اور کاؤنٹنگ سٹل شروع ہے. جو ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ سے سارے جو بلٹ باکس ہیں وہ کیپٹل پروونشل کیپٹلز لائے گئے ہیں، اور بہت جلد اس کو کابل منتقل کیا جائے گا سارے افغانستان سے. اور یہاں جو ریزلٹس، فائنل ریزلٹس آئیں گے وہ تقریباً ایک ہفتہ لے گا، ایک ہفتے کے بعد بیسک آفیشیل ریزلٹس آئیں گے افغان الیکشن کمیشن کی طرف سے. مگر جو یہ فیمس کینڈیڈیٹس ہیں 3-4، ان کے آفیسز کے اپنے طرف سے کچھ سسٹمز ہیں، ٹیکنیکل سسٹمز، اور ان کے اپنے جو ایجنٹس ہیں، مانیٹورز ہیں. یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں یہ سارے ان کے دفاتر سے آ رہے ہیں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں سارے افغانستان میں وہاں سے آ رہے ہیں. تو کچھ صحیح بھی ہیں، اور افغان جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اکثر مواقع پہ، اور میڈیا کے جو رپورٹس ہیں وہ بھی اس میں بھی یہی پرسنٹیج کے لگ بھگ آ رہے ہیں ساری رپورٹس.
جی بہت شکریہ سمندر صاحب آپ کا بھی، ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور طفیل احمد صاحب، جانے سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ طالبان کی حکومت گرانے کے بعد ابھی تک جو ثمرات حاصل کی ہیں یا ہوئی ہیں افغانستان میں بین الاقوامی برادری کی مدد سے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے نئے جو افغان صدر ہیں ان کو کن چیلنجز کا آپ کے خیال میں سامنا ہو سکتا ہے؟
نہیں، جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ امریکہ کا ہے کہ جو امریکہ اپنی فوج کو وہاں رکھنا چاہتا ہے
بی اے سی پر دستخط کرنا. لیکن وہ گزشتہ پروگرام میں ہمارے اینالسٹ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اشرف غنی اگر صدر بنتے ہیں تو وہ اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے،
وہ سب تیار ہیں، تو لہٰذا وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اس کے چیلنجز جو اس کے سامنے ہیں، بیسیکلی سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ اکنامکس کا ہوتا ہے، اور لوگوں کو امپلائمنٹ دینا، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا، لوگوں کے لیے ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر اور وہ تمام چیزیں جو لوگوں کے بھلائی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کو پرووائڈ کرنا. آبویسلی اس کو پرووائڈ کرنے میں افغانستان کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے، لہٰذا ان کو باہر کی دنیا سے مدد درکار ہوگی، اور وہ مدد بغیر اس مدد کے وہ اتنا کچھ نہیں کر پائیں گے جتنا کہ وہ ان کو کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ باہر کی دنیا موجود ہوگی ان کو مدد کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ یہ پروسیس جو شروع ہوا ہے یہ ان پلیس رہے، اور طالبان یا دوسرے جو ایلیمنٹ ہیں اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کر پائیں. تو اس لیے جو نیا صدر آئے گا وہ اس کے پاس چیلنج بہت زیادہ ہوں گے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی پرائیورٹیز فکس کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ایشوز کو ون بائی ون لے کر کے سرو کرتے ہیں.
اوکے، بے حد شکریہ طفیل احمد صاحب، تھینک یو سو مچ، ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین، ٹائم بہت کم ہے، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب ہم آتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے. پی ایم ایل نون کے ایک سینئر رہنما صدیق الفاروق صاحب، اور ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں ایران کی پارلیمان نے پاکستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ جو ہے وہ منظور کیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت جو بارڈر ہے پاکستان اور ایران کا, وہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ کافی قابو جو ہے وہ پایا جا سکے گا. صدیق الفاروق صاحب ہم دیکھتے ہیں, جی بتایا جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی موجود.
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, کچھ زیادہ تفصیلات اس معاہدے کی سامنے نہیں آئی ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, اور یہ کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے یہ پالیسی یا جس کو یہ معاہدہ جس کو کہہ لیں اگر ہم سیکیورٹی کا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ہے پاکستان اور ایران کا, یہ بہت عرصے سے کافی عرصے سے ایک ٹربل ایریا تھا, اور اس میں اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, اس میں دہشت گرد بھی آتے جاتے ہیں, اس میں غیر قانونی مائگریشن بھی ہوتی ہیں, لوگ ایک حصے سے دوسرے حصے, خاص طور پہ ایران بہت لوگ جاتے ہیں پاکستان سے, اور جو بلوچستان میں جو ایک انسرجنسی کی کیفیت ہے اس میں بھی یہ الزام لگتے رہتے ہیں کہ اس میں ایران کی طرف سے کچھ مدد حاصل ہو جاتی ہے انہیں, یا جب ایکشن کرتی ہے پاکستانی فوج تو وہ بھاگ کے اس طرف چلے جاتے ہیں.
جی.
یہ تمام حالات ایسے تھے کہ جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی.
جی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد اگر معاہدہ نہ بھی کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اگر پیدا ہو گئی ہے دونوں ملکوں میں کہ وہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں ان حالات پہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی اگر اس پہ عمل کیا جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو بہتر حالات پیدا ہونے کی امید ہو سکتی ہے.
جی.
اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ کشیدگی دیکھنے میں آ رہی تھی دونوں ملکوں میں, تو میں میرے خیال ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس میں بھی کمی پیدا ہوگی, اور جیسے دو ہمسایوں کے درمیان تعلقات ہونے چاہیے تعلقات.
اوکے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے جس کے تحت جو دینی مدارس ہے ان میں اصلاحات کی جائیں گی, اور جو نصاب ہے جو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں اس میں کہا جاتا ہے کہ بہتری لائی جائے گی. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا مدارس میں اصلاحات کرنے سے دہشت گردی, جو جاری دہشت گردی ہے اس کو قابو کیا جا سکے گا, اس میں کمی آ سکے گی؟
اس سے زیادہ ضروری یہ سوال ہے.
جی.
کہ کیا جو اصلاحات حکومت چاہتی ہے وہ اصلاحات کرنے کی اجازت دیں گے, تیار ہوں گے وہ لوگ جو ان مدارس کو چلاتے ہیں؟
جی.
کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت دفعہ مختلف حکومتوں نے کوشش کی کہ ان کی کچھ اصلاحات ہو جائیں, ان کا کریکولم تبدیل ہو جائے, اس میں ایسے مضامین شامل کر دیے جائیں جو جدید دنیا کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت علم.
جی بالکل ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ہمیں یاد ہے مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح کی کوششیں کی تھی اور ان کو کافی ٹف ٹائم ملا تھا اس وجہ سے.
جی ہاں, انہوں نے بھی کی تھی, اس سے پہلے جتنی حکومتیں ہیں یوب خان کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے.
جی.
لیکن وہ اس میں جتنی ریزسٹنس انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے, اور موجودہ حکومت تو بالکل کامیاب نہیں ہو سکتی.
جی.
کیونکہ یہ تو جو ریلیجیس ایلیمنٹس ہیں ان کے سامنے بہت بے بسی کا اظہار کرتی ہے, یہ تو سٹینڈ نہیں لے سکتی. جہاں تک ان مدارس کا تعلق ہے, تقریباً 30,000 مدارس ہیں جن کا علم ہے حکومت کو, جن میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں.
جی.
کچھ کراچی میں, اور جو جنوبی पंजाब है
जी,
जिसको सराय की बेल्ट कहा जाता है, वहाँ है। दूसरे कुछ ऐसा है कि हर मस्जिद में जो जरा ऐसी जगहों पे हैं जहाँ गुंजान आबादी हो, वहाँ वो ये काम शुरू कर देते हैं कि बच्चों को जमा किया और कुरान और हदीस पढ़ाने के नाम पे वो उनकी तरबियत भी करते हैं, ज़हनी तरबियत भी करते हैं, और उनको सिर्फ वो चीज़ें बताते हैं जिसके बाद वो सिर्फ एक जिसको मुल्ला या मौलवी कह सकते हैं आप, वो बन सकते हैं, वो आलिम नहीं बन सकते। मैंने कई दफ़ा ये सवाल किया बहुत बड़े बड़े मजहबी लीगों से पब्लिकली कि आप मुझे ये बताएं कि पिछले 66 साल में आपके मदरसों से कोई ऐसा इस्लाम का आलिम पैदा हुआ है जिसे बाकी मुसलमान मुल्क भी तस्लीम करते हों कि हाँ ये बहुत बड़ा आलिम है। ऐसा कोई शख्स इन्होंने पैदा नहीं किया, तो ये फिर दीनी तालीम तो ना हुई ना। मैं ये समझता हूँ कि ये दीनी तालीम के नाम पे उनका करियर खराब करते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, उनके पास कोई ऐसा इल्म नहीं होता। तो ये तमाम चीजें जो हैं ऐसी हैं कि उस पर गौर करने की जरूरत है खुद उन्हें जो ये मदरसे चलाते हैं और मजहब के नाम पे ये बच्चों को जमा करके और उनकी ओरिएंटेशन करने का नाम जो है वो मजहबी तालीम या दीनी तालीम नहीं कहा जा सकता।
ठीक, तो अगर हम फर्ज करते हैं कि पी एम एल नून को ये मौका दिया जाता है कि वो जो मदारिस हैं वहाँ पे वो इस्लाहात लाएं और निसाब में बेहतरी या चेंजेस कोई तब्दीली ले आएं, तो उससे दहशतगर्दी जो है उस पर आप क्या असरात देखते हैं उसको?
देखिए, पहली बात तो ये है जैसा मैंने कहा कि वो इस बात को इजाज़त ही नहीं देंगे कि ये उनमें कोई अमल दखल करें, और बिलफर्ज अगर इजाज़त दे भी दें तो उससे इसमें कोई कमी वाकई नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि जो दहशतगर्दी है या एक्सट्रीमिज्म है, जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है और ओरिएंटेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए एक तवील मुद्दत पॉलिसी की ज़रूरत है। वो सिर्फ मदरसों में करिकुलम चेंज करके या उसमें कंप्यूटर का कोर्स डाल देने से, हमारे यहाँ ये तसव्वुर आम है कि अगर मॉडर्नाइज करना हो सिलेबस को तो कंप्यूटर का कोर्स डाल दें और कंप्यूटर रख दें एक दो किसी मदरसे में किसी स्कूल में तो वो मॉडर्न हो जाता है। ये काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए बाकायदा माहिरीन नफ्सियात की भी ज़रूरत है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है जो कम्युनिकेशन के जरिए से उन बच्चों को सही तौर पे एक पुरमन और रवादारी का सबक याद रखने वाला
जी
शहरी बना सके।
जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर मेहदी हसन साहब आपका। सामीन, हमने पी एम एल नून के सिद्दीकुल फारूक साहब को मधु किया था लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इसके साथ ही मेज़बान शहनाज नफीस, प्रोड्यूसर वीटो मीर और इंजीनियर सुलेमान तरवाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।